الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر افاق علوم کے حامل ہیں ان کا درس ہوتا ہے یقیناً یہ علوم بہت اعلیٰ ہے اور ہم لوگ اس کے کہاں اہل ہیں البتہ اس کی برکت سے اگر اللہ جل شانہ ہمیں کچھ اپنی معرفت نصیب فرما دے تو یہ اس کا کرم ہوگا مکتوب نمبر 73 سے انشاءاللہ ابتدا ہوگی کیونکہ گزشتہ ہفتے جو مجلس تھی وہ بالکل عوام کی مجلس تھی نئے لوگ تھے اس میں اس وجہ سے ہم نے صرف ایک مکتوب اور وہ بھی جو عوام کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا تھا اس کا مطلب جناب اس کی وہ کی تھی تشریح تو ابھی انشاءاللہ اپنے ترتیب پہ چل رہے ہیں مکتوب نمبر 73 حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ کی طرف سے فرمایا صفت حیات کے اسرار میں جو کہ علم سے بالاتا رہے چونکہ حضرت خواجہ محمد سعید رحمت اللہ بذات خود بہت بڑے عارف تھے اس وجہ سے ان کے طرف جو مکتوبات شریف ہوتی وہ کافی گہرے علوم پر منحصر ہوتی مشتمل ہوتی کچھ حضرات ہیں جن کا مقام بہت اونچا تھا اس مسئلے میں تو ان کی طرف جو مکتوبات شریف ہے ان کی بات ہی ہو رہی تو ان میں حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جن کے اپنے مکتوبات کا ایک پورا سلسلہ ہے اور اس بیان میں کہ جس طرح علم صفات زائدہ سے ہے علم اصل میں اللہ جل شانہ کے جو صفات ہیں صفات سمانیہ اس کو کہتے ہیں یعنی آٹھ صفات تو ان میں علم بھی شامل ہے ان کو صفات زیادہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے صفات ہیں بلے یہ صفات ہیں اور زارے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس کی نسبت کی جا سکتی ہے تو اس وجہ سے صفات زائدہ ان کو کہتے ہیں آج اس کی مزید تشریح آئے گی انشاءاللہ جس طرح علم صفات زائدہ سے اس طرح شیون غیر زائدہ سے بھی ہے شیون شان کی جمع ہے یعنی غیر زائدہ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں تعلق رکھتے ہیں ان کا معاملہ شیون غیر زائدہ سے بھی ہے اور یہی حال تمام صفات کا ہے ان تمام صفات جو ہے ان کا ایک رخ زائد کا ہے اور ایک رخ غیر زائد کا ہے شیون غیر زائد کا تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ ان کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے مختلف احوال میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ ان کے متبعین جنہوں نے تنزلات خمس لکھے ہیں تنزلات خمس سے مراد یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے تجلی کے ذریعے سے کچھ مطلب جاری جو زور فرمایا ہے تو یہ مطلب یہ تنزلات الخمس کے نام سے مشہور ہے انہوں نے تعین اول کو حضرت علم کے اجمال سے اعتبار کیا ہے یعنی حضرت علم جو ہے نا اللہ کا علم ہے اس سے جو نا مطلب اس کے اس کو حقیقت محمدی علیہ السلامات کا ہے اور کشف کے اس تعین کو تجلیات جان کر اس تعین کو اوپر لا تعین جانتے ہیں یعنی اس کو آخری مطلب جو ہے نا وہ جانتے ہیں اس کے بعد پھر لا تعین ہے یعنی اس کے بعد پھر کوئی تعین نہیں جو کہ صرف ذات بخت کا مرتبہ ہے اللہ جل شانہ کا اور تمام نسبت و اعتبارات سے بھی احادیت مجردہ کا مرتبہ ہے مجرد سے مراد یہ کہ جس کا کوئی وہ نہ ہو جس کو کہتے ہیں بالکل جو یعنی جس کسی چیز پر منحصر نہ ہو تو احدیت مجردہ کا مرتبہ ہے پوشیدہ نہ رہے کہ شان العلم سے بلند تر شان الحیات ہے شیون شان کی جمع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شان العلم یعنی وہ علم کی جو جس شان کے ساتھ تھا وہ علم شان العلم ہے اور جس سے حیات کا تو شان الحیات ہے اس لیے تمام شیون مطلب ہوتے ہیں شان الحیات ہے کہ علم اس کا تابع ہے حی و قیوم یا حی و قیوم ہم کہتے ہیں علم اس کا تابع ہے اور وہ تمام صفات کی اصل ہے یعنی تمام صفات اسی سے نکلے ہیں خواہ وہ علم ہو یا غیر علم ہو خواہ علم حصولی ہو یا علم حضوری ہو اور یہ شان الحیات ایک ایسی عظیم الشان شان ہے کہ دوسری تمام شیون و صفات اس کے پہلو میں ایسی نسبت رکھتے جیسے چھوٹی نہر کو دریا محیط سے نسبت ہو. عجیب بات ہے کہ شیخ بزرگوار نے یعنی حضرت خواجہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وسیع مملکت کی سیر نہیں کی, یعنی یہ جو شان الحیات کی جو ہے, اور نہ اس کے باغوں سے علوم و معارف کے پول چنے, اگرچہ یہ شان حضرت ذات عز و شان سے بہت زیادہ قریب ہے. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ شان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, اور جہالت اور عدم ادراک ظاہر اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا, سے زیادہ مناسب ہے. لیکن چونکہ وہ تنزل و ذلیت کا شائبہ رکھتی ہے, اس لیے کم و بیش علم و معرفت کے مقام سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مل علم ہے وہ تنزل و ذلیت کا شائبہ رکھتی ہے, لہذا وہ علم و معرفت کے مقام سے. اس وقت جبکہ فقیر اللہ سبحانہ کے کرم سے عظیم الشان شان حیات کی سیر میں مصروف تھا, تو اس مقام کے نیچے مسافت بعیدہ طے کرنے کے بعد یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ اس مقام پر شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ ہے. یعنی وہ کشف میں جب سیر فرما رہے تھے شان الحیات کے, تو جب اس سے نیچے اترے تو کافی نیچے آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شان الحیات شیخ ابن عربی کا حجرہ یہاں پر ہے. یعنی گویا کہ وہ یہاں تک پہنچے تھے جس میں وہ قامت پذیر ہیں, شاید آخر میں اس مقام سے بہرمند ہونے کے بعد ترقی کی ہو. اب دیکھو یعنی بات بھی کر لی لیکن ساتھ ان کے مقام کو نیچے نہیں گرا رہے. شاید آخر میں اس مقام سے بہرمند ہونے کے بعد ترقی کی ہو. اس طرح کے بیچون بودوں کے دو اعتبار سے بود مسافت کہہ سکتے ہیں. بیچون سے مطلب جس کا کوئی مثال نہیں ہوتا, تو جو اس کے بود ہوتے ہیں ان کے دو اعتبار سے بود مسافت کہہ سکتے ہیں. یا تو میدان عبارت کی تنگی کے باعث, کیونکہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا, یا اس کی صورت مثالی کی وجہ سے, کیونکہ جو عالم مثال میں بود بیچونی کی صورت میں بود مسافت کے طور پہ مشہور ہوئی ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی بود زمانی بعض دفعہ بود مکانی نظر آتے خواب میں, جیسے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب نے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تیمارداری فرما رہے ہیں. ہاں جی, تو دیکھا کہ کوئی دور فاصلے پہ اتنے دور ہے کہ ان کے خد و خال نظر نہیں آتے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی حکیم ہے. تو وہ جانا مطلب ہے کہ وہ بھی تشریف فرمائے. تو اس خواب بھیجنے والے نے بگاج کہ حضرت آپ سے سم کیوں بیمار ہوں گے, آپ سے کی امت بیمار ہے اور آپ اس کی علاج کر رہے ہیں, تو آپ حکیم الامت ہیں. اس وجہ سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ دور جو نظر آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں چلا کہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی حکیم ہے, تو یہ کون ہو سکتا ہے. فرمائیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو زمانن بعید ہے, اس لیے خواب میں مکانن بعید دکھائی دیے. آج تو ظاہر وہ بھی امت کا ہی علاج کریں گے, ظاہر وہ مجدد ہوں گے اپنے دور کے. تو یہ ہے کہ جو کتاب لکھنے والا ہے اس نے نیچے فٹ نوٹ میں ایک بات لکھی ہے, کہتے اس خواب سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حضرت تانوی رحمۃ اللہ امام مہدی رحمۃ اللہ کے درمیان میں کوئی اور مجدد نہ گزرے, یعنی آخری مجدد ہو. ہاں جی, تو اس کے بعد یعنی آخری مجدد کی باری ہو. مطلب ٹھیک بات صحیح ہے کہ مطلب ظاہر ہے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملومت ہوتے مجدد بھی تھے, تو اس کے بعد اگر کسی اور کا ذکر ہے اس طرح یہ, تو اس کا مطلب ہے شاید اس کے بعد پھر وہی آئے. واللہ اعلم بالصواب. تو یہاں پر بھی یا تو میدان عبارت کی تنگی کے باعث ہے, اس کی صورت مثالی کی وجہ سے جو عالم مثال میں بہت بے چونی کی صورت میں بہت مسافت کے طور پر مشہود ہوئی ہو. مشہود سے مراد مشاہدہ ہوا اس کا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یا اللہ تو پاک و منزہ ہے, ہم کو کوئی علم نہیں مگر یہ جس قدر تو نے ہم کو سکھایا, یعنی تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے, یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا. والسلام علی من اتبع الہدى. فصل بالخیر, یعنی خوبی کے ساتھ اس کا وضاحت کرنا. اس بیان سے لازم آیا کہ علم مرتبہ حیات میں, علم مرتبہ حیات میں جو اس سے بلند ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ حیات سے سب نکلے ہیں, تو اس کا مطلب وہاں علم نہیں تھا, وجود ہی نہیں آیا تھا. ہاں جی, تو مطلب یہ کہ تو حضرت ذات عز و شانہ کے مرتبہ میں کیوں کر ثابت ہوگا جو اس سے بھی فوق الفوق ہے. وہ جب علم ثابت نہ ہو تو اس کا نقیض ثابت ہوگا. تعالی اللہ سبحانہ ذالک علوا کبیرا, اللہ سبحانہ تعالی سب سے بہت بلند ہے. اس اشکال سے رہائی ایک دقیق نقطہ کی معرفت پر مبنی ہے, کیونکہ بہت کم اولیاء اللہ میں اسے کسی نے اس کے متعلق لب کو شائع کی ہے. جاننا چاہیے کہ واجب جل شانو کا علم مثلا جیسا کہ صفات سمانیہ حقیقتاً زائدہ میں سے, زائدہ سے مراد یہ مطلب جو صفات زائدہ ہے 8, جس طرح کہ آل حق نے فرمایا, اسی طرح شیون اور اعتبارات ذاتی یا غیر زائدے سے بھی ہے. شان العلم ابھی گزرے ہیں کہ وہ غیر زائدہ سے, اور چونکہ قسم اول تقسیم پہلی قسم حق تعالیٰ کی ذات سے زائد صفات سے, تو جو بھی اسے متعلق ہے وہ حق سبحانہ کی ذات کے ماسوا ہے. جو پہلی قسم ہے جو ذات صفات زائدہ میں سے ہے, تو وہ تو ظاہر اللہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ماسوا ہے, اور وہ ماسوا خواہ عالم ہو یا واجب جل سلطان ہو, کی صفات زائدہ ہوں, سب کے سب ذلیت کے داغ سے داغدار ہیں. یعنی وہ ذلیت ہی ہے, مطلب ذل ہیں, وہ اصل نہیں ہے, اور انہوں نے زیادتی کا نام پیدا کر لیا, مطلب زائدہ زائد ہونے کا. جو حضرت ذات تعالی و تقدس کے مرتبہ مقدسہ کے شان نہیں ہے, اور بس, اور وہ اس کا جناب قدس سے کوئی تعلق ہے, خواہ وہ علم حصولی ہو یا علم حضور ہو یا علم زائدہ میں سے, صفات زائدہ میں سے, تو بھی حضرت ذات کے ظلال میں سے کسی ذل سے متعلق ہے, اگرچہ اس نے علم عالم اور معلوم کے درمیان اتحاد پیدا کر لیا ہے, کیونکہ مرتبہ اتحاد بھی اس مرتبہ مقدسہ کے ظلال میں سے ایک ذل ہے, نہ کہ اس کا عین ہے, اگرچہ ایک جماعت نے اس کو عینیت کو گمان کیا ہوئے. اور دوسری قسم جو شیونی ذاتیہ غیر زائدہ سے ہے, علم کی دوسری قسم جو شیونی ذاتیہ غیر زائدہ سے ہے, جس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے, تو اس کا تعلق بھی حضرت تعالیٰ تقدس کے ذات سے ہے, اور بس, اور وہ سلطان اپنے ذات کے علاوہ تعلق پیدا کرنے سے بہت بلند بالا ہے, کسی اور چیز کے ساتھ نہیں, وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مختصر یہ کوئی علم جو زائد ہے, اس کا تعلق خود ذات تعالیٰ تقدس کی ذات کے ماسوا سے ہے, اور جو علم زائد نہیں ہے وہ مجرد اعتبار, اس کا تعلق تعلق کے ذات سے ہی ہے, اور وہ علم جو حضرت ذات حق تا, اور وہ علم جو حق تا حضرت تعالیٰ کی ذات کے مرتبہ میں معدوم ہے, یعنی وہاں نہیں ہے, وہ علم زائد ہے, جس کے کہتے ہیں وہ جہالت عدم, وہ کہتے ہیں وہ علم زائد کا وہ ہے, علم زائد ہے جو اس مرتبہ مقدسہ کے شاہ نشان نہیں ہے, کیونکہ اس کا ذل علم غیر زائدہ کے لائق ہے. ہاں, مطلب یہ کہ وہ, یعنی وہ علم غیر زائدہ کا جو ہے اس کا ذل ہونا, اور اس علم زائد کے دور ہو جانے کی وجہ سے اس کا نقیض یعنی جہل کا ثبوت لازم نہیں آتا, اگرچہ علم صفات کامل سے جب اس حضرت ذات کے مقام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو اس کا نقیض جو سراسر نہ کہ کیا گنجائش رکھتے اس کا برگاہ میں داخل ہو سکے, یعنی جو اصل نہیں ہے تو ذل کہاں ہوگا, مطلب اس کا مخالف کدھر ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں نقیزیں اس حضرت کے بارگاہ سے مصلوب ہے, اور اس میں کوئی محال نہیں ہے, جیسے کہ عارف کہتے ہیں عرفت ربی بے جمع الازداد, مطلب جو ہے نا وہ جمع ازداد کو جو ہے نا وہ زمین اللہ کو پہچانا, گویا اس مقام مقدس کے بلند مرتبہ کی وجہ سے ان دونوں نقیزوں میں سے کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, اور جب تمام نسبتیں اور اعتبارات بارگاہ میں مصلوب ہیں تو علم اور عدم علم بھی جو نسبتوں کی قسم سے مصلوب ہوں گے. ہاں جی, وہ ممکن ہے جن کو نسبت اور اعتبارات کے بغیر چار نہ ہو, یعنی وہ تو ممکنات واجب الوجود کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ ممکن ہے جس کی نسبتوں کے اور اعتبارات کے بغیر چار, اس میں نقیض جمع اور رفع نہیں ہوتا. نسبت اور اعتبارات کا خالق نسبت اور اعتبارات سے منزہ ہے, جن نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو وہ تو ان سے منزہ ہے, اور اس مقام میں حاضر پر غائب کا قیاس کرنا ممتنع ہے. باہم یہ کہہ سکتے کہ علم خاص کے انتفاع سے علم مطلق کا عدم لازم نہیں آتا. یعنی علم مطلق تو محض علم ہے اور علم خاص کسی خاص چیز کا علم ہے. تو علم زائد کا جو نفی ہے وہ وہاں پر لازم نہیں آئے گا, وہ علم مطلق کی نفی نہیں ہوگی. ہاں جی مطلب یہ ہوگی, بلکہ علم خاص کا عدم لازم آتا ہے جس میں ذلیت کا شائبہ ہے, اور اس صورت میں بھی کوئی شک و شبہ لازم نہیں ہوتا اور نقی ذہن کا ارتفاع نہیں ہوتا. بس خوب سمجھ لو, جاننا چاہیے کہ وہ علم جو ذات تعالیٰ کے شیون سے ہے, اس کو اس علم سے کوئی مناسبت نہیں جس کا تعلق صفات زائدہ سے ہے. اگرچہ اس میں زائدہ اصل میں وہی علم غیر زائدہ ہے, اگرچہ اس علم زائدہ کا اصل بھی وہی علم غیر زائدہ ہے, یعنی شان علم سے وہ جو ہے نا وہ آیا ہے نا, کیونکہ صفت زائدہ شان ذات کا ذل ہے, اس لیے وہاں انکشاف انکشاف ہے اور عین حضور میں حصول ہے. اور اس علم یعنی حضور حضوری حصول ایک ہی ہے, حضور میں حصول ہے, اور اس علم کے بلندی درجے کی وجہ سے جہل اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا اور اس کا نقیز نہیں بن, بخلاف صفت علم کے جہل اس کی نقاز پر قائم ہے. صفت علم تو چونکہ زائد ہے نا اس پہ ہے, اگرچہ اس کا وقوع جائز نہیں اور خطا ہے, اس میں نقیز کا احتمال ہی بھی اس کے انتحادات کا باعث ہوا ہے اور جناب قدس کے تعلق سے اس کو روک لیا ہے, کیونکہ اس بارگاہ قدس میں کسی کمال کے نقیز کی گنجائش نہیں. جو قدرت مرتب مقدسہ میں ثابت ہے وہی ہے جس کی دوسری طرف یعنی مقابلے میں عجز نہیں ہے, بخلاف صفت قدرت کے جس میں نقیز کا احتمال ہے اگرچہ واقع نہیں ہے. یعنی اگر میں قدرت کہتا ہوں, محض قدرت کہتا ہوں تو زائد ہے, صرف اللہ کے لیے تو ثابت نہیں دوسروں کے لیے بھی ثابت. ہاں جی تو وہ زائد ہے, تو جو زائد ہے تو ظاہر کسی کو قدرت ہوگا کسی کو نہیں ہوگا. ہاں جی تو وہاں پر تو ہے, لیکن اللہ جل شانہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ قدرت ہے اور قدرت نہیں ہے. سمجھ آئے گی نا بات, وہاں پر یہ نقیز نہیں ہوگا. باقی بہت بھاری بات چل رہی ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اگر جو حق تعالیٰ کی تمام شیون صفات کی کوئی سی پر قیاس کرنا چاہیے, اور جب شان العلم کو صفت العلم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تو مخلوقات کے علم کو شان عظیم و شان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے, اور کون سی مناسبت ہوگی جو اس کا تعلق اس مرتبہ مقدس کے ساتھ کس طرح متصور ہوگا, مگر یہ کہ وہی بندہ نوازی فرمائے اور مخلوق کے ناقص انکشاف کو اپنے انکشاف سے جلا بخشے اور فنائے عدم کے بعد اس کو اپنی طرف سے بقائے عدم عطا فرمائے. اس وقت یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ مقدسہ کے ساتھ بےکوف بےچون تعلق پیدا ہو جائے اور اس جگہ پہنچ جائے جہاں اصل بھی نہ پہنچ سکے اور اصل کے زینے سے اصل سے واصل ہو جائے. یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ معمول کے مطابق تعلق تو بنانا ناممکن ہے, کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات ورا اور ورا ہے, اور لیکن اللہ جل شانہ اپنی طرف سے اگر کسی کو اپنے لیے کرے تو واصل کرنا چاہے تو وہ مطلب وہ واصل ہو جائے گا اپنے اس کے مطابق. یہ ایسی خصوصیت جو صرف بنی آدم کو مرحمت فرمائی گئی ہے, ان پر ترقی کی راہ کھول دی گئی, لہذا یہ اصل سے بھی گزر جاتے ہیں اور اصل الاصل سے بھی, اور ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اصل بھی ذل کے مانند راستے میں رہ جاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. چونکہ بیٹے کے نام تھا تو کافی گہرا محفوظ تھا, مکتوب تھا. ہاں جی کیونکہ وہ خود بھی بہت سا, یہ دوسرا بھی ان کی طرف ہے. حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد محسوم رحمۃ اللہ کی طرف صادر فرمایا صاحب فصوص کے کلام کی شرح میں اور تجلیزات کے بیان میں, اور مجدد حضرت مجدد صاحب رحمۃ کے اس باب میں خاص تحقیق و رائے, اتفاقاً یہ مکتوب نامکمل رہ گیا. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفا, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ قدسور نے فرمایا کہ تجلی ذات متجلی لہو, یعنی جس پر تجلی ہوتی ہے کی صورت میں ہوتی ہے, کی صورت میں ہوتی ہے, لہذا متجلی متجلا لہو شخص حق تعالیٰ کے آئینے میں اپنے صورت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھتا, اور حق تعالیٰ کو نہیں دیکھتا اور نہیں اس کو دیکھنا ممکن ہے. اور مرت حق یعنی حق تعالیٰ کے آئینے سے مراد وہ شان ذاتی ہے جس کا ذل وہ اس میں ظاہر ہے جو متجلا لہو کا مبدا تعین ہے, یعنی جو اس شخص جس کی تجلی ہو رہی ہے اس کا مبدا جو اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ اس کا یعنی وہ ہے, یعنی میرے تحقیق ہے وہ شان ذاتی جو ہے. اچھا کیونکہ ہر اسم ذات کے لیے جو کہ مخلوقات کے تعینات میں سے کسی مبدا تعین ہے, مرتبہ ذاتیہ میں اس کی اصل ہے, اور یہ اصل وہی شان ہے جو ذات میں مجرد اعتبار ہے, اور یہ اصل وہی شان ہے جو ذات میں مجرد اعتبار ہے, جس کے مختلف مقامات پر میں نے اس کی تحقیق کی ہے. اور میرے حق سے مراد مطلق ذات نہیں ہے, اور میرے حق سے مراد مطلق ذات نہیں ہے, کیونکہ مطلق آئینہ کا آئینہ مقید کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مطلق آئینہ مقید کا نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلق جو ہے وہ مقید جو ہے مطلب خاص ہے, اس کا تو آئینہ نہیں ہو سکتا نا. اور جب آئینہ بھی اس صورت کے رنگ میں جو اس میں موجود ہے مقید ہو گیا, اور اس صورت کا اصل ہو گیا, تو لازمی طور پر آئینہ متجلو کی نظر میں اس صورت پر جو اس آئینے میں موجود ہے بغیر ذاتی کمی کے جلوگر ہوگا, کیونکہ تجلی اس شان کا ظہور اس مرتبہ میں نہیں ہو سکتا جس میں تجلی واقع ہوئی ہو بھی ہے, مگر صورت میں جس میں متجلی متجلہ تھا, لیکن اس شان کا ظہور اس صورت میں عالم سے استغنا اور عدم تعلق کی وجہ سے اور اس میں ذلی کے واسطے سے مشروط ہے, جو صورت متجلہ لہو کا مبدا تعین ہے, اور یہ آئینہ مقدسہ اس تمام آئینوں سے الگ ہے, کیونکہ آئینوں میں صورتوں کا ظہور ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کا ہوتا ہے, اور وہ ان صورت آیان سے ظاہر نہیں ہوتے جو ان کے حسب توہم اس میں حلول کیے ہوئے ہیں. اس مبائنت یعنی فرق کی وجہ سے جو ان میں اور آئینہ مقدسہ کے درمیان واقع ہے, بخلاف اس آئینہ مقدسہ کی کہ نہ تو اس میں صورت حلول کرتی ہے نہ اس کے اجزاء میں جز حاصل ہے, کیونکہ اس بارگاہ میں حالیت و محلیت کا فقدان ہے, اگرچہ بظاہر حس کے ہو, اور اس مرتب مقدس میں تبعض و تجزی بھی نہیں ہے, یعنی بعض اور جز مطلب اس کا بنا تبعض, اگر توہم تخیل کے اعتبار سے ہی ہو, بلکہ مرت مقدسہ کلی طور پر شخص متجلو کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, یعنی مطلب جو ہے نا وہ لہٰذا اس وقت وہ مرت مقدسہ آئینہ بھی ہوتا ہے اور صورت بھی, یعنی وہ صورت تو اس کی صورت میں ہو جاتا ہے اور وہ آئینہ بھی ہوتا ہے. بس متجلو شخص نے مرت حق میں صرف اپنی صورت کو دیکھا جو اس کی ذاتی شان ہے, کہ جس نے متجلو کی صورت میں ظہور کیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا جو تجلی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے, آئی متجلہ لہو کی طرف ہے, لیکن یہ جو مرت حق کا آئینہ ہے وہ اس اللہ کی شان ذاتی کے ایک اسم کے اس میں ہے, یعنی مطلب ہے کہ وہ جو اس کا یعنی اس شخص کا جس پہ تجلی فرما رہے ہیں اس کا مبدا اول ہے, وہ صورت مطلب اس صورت میں ہے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, چونکہ مبدا اول اس کا ہے نا, وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اللہ کو نہیں دیکھتا, اپنے آپ کو دیکھتا ہے اللہ کو نہیں دیکھتا, کیونکہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں جی مطلب یہ والی بات. تو اب حضرت اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں. ہاں لیکن اس نے یہ بات, لہٰذا اس وقت مرت مقدس آئینہ بھی ہوتا ہے اور صورت, پس متجلو شخص نے مرت حق میں صرف اپنی صورت کو دیکھا جو اس کی ذاتی شان ہے, جسے متجلو کی صورت میں ظہور کیا ہے, لیکن اس نے حق مطلق اور شان خاص کو تنزیہ طریقے اور تقدیسی نہج پر نہیں دیکھا, اور نہیں اس کو دیکھنا ممکن ہے, اور یہ قول شیخ کی رائے پر مبنی ہے, یعنی شیخ نے بتایا, جس میں انہوں نے مرتبہ تنزیہ میں امکان رؤیت کی نفی کی ہے, مطلب نہیں دیکھ. نیز ان ظہورات میں جو جامع لطیفہ کی مانند ہے, ہاں جامع لطیفہ کی مانند ہے, تمثل اور مثال کے طور پر رؤیت کو ثابت کیا ہے, مثالی صورت میں ہے, مثالی صورت میں رؤیت کو ثابت کیا ہے, حقیقی صورت میں رؤیت کو ثابت نہیں کیا. ہاں جی, اور شیخ کی یہ رائے جیسے کہ تم دیکھتے ہو اس کے مخالف ہے جس پر علماء سنت والجماعت شکر اللہ تعالیٰ سے اتفاق ہے کہ رؤیت حق تعالیٰ دنیا میں جائز ہے لیکن غیر واقعہ ہے, اور آخرت میں بلا کیف حق ہے اور واقعہ ہے, تمثل مثال کے طور پر نہیں ہوگی, جیسے کہ بدل امالی میں کہا گیا ہے, یراہ المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثال, ادراک میں کہا کہ وہ ہے ذات کمال, کیونکہ رؤیت تمثل ان مثل کو دیکھنا, رؤیت کیف کو دیکھنا ہے, نہ کہ رؤیت حق تعالیٰ کو, بلکہ وہ رؤیت مخلوق ہے جو حق تعالیٰ نے ایجاد فرمایا تمثل کے طریقے پر ظاہر کیا, اور حق تعالیٰ تمثل مثال سے وراء الورا ہے, اور توہم و خیال سے بھی بلند ہے, اور یہ سب اس تعالیٰ اس تعالیٰ کے مخلوقات ہیں. اکابر عارفین پر تعجبے کو تنزیہ کو چھوڑ کر تشبیہ پر اور قدیم سے ہٹ کر حادث کے ساتھ خوش ہیں, اور مثال و تمثیل پر کانے ہیں, اور میرا گمان یہ کہ سب کچھ اس مرض کی وجہ سے ہے جو ان کے توحید و اتحاد والے قول کی پیداوار ہے, اور انہوں نے اس حکم پر اصرار کیا ہے کہ تمام عالمی حق سبحانہ ہے, اور بس لہٰذا اسی اتحاد کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان واقع ہے ان کے نزدیک افراد عالم کے ہر فرد کی رویت اس تعالی کی رویت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعد نے فارسی شعر کہا ہے, امروز چوں جمال تو پہ برد و ظاہرست در حیرتم کے وعدہ فردا برائے چیست. آج بے پردہ ہے جب تیرا جمال ہے تعجب وعدہ فردا کہاں. مگر یہ کہ شیخ نے افراد عالم میں سے کسی خاص جامع فرد کو جو بطریق تمثل اپنے اصول کو پہنچ چکا اس فضیلت کے لیے مخصوص کر دیا ہو, لیکن تخصیص اس کو کوئی نفع نہیں بخشتی. وہ کہ شیخ کو دوسروں نے کتاب و سنت کے کمال علم اور علماء کے اقوال کے وجہ سے مطلقاً رویت کی برائی معلوم کر لی, اور اس رویت کو مطلقاً سبحانہ کی رویت کے حکم لگانے میں تعامل کیا ہے, اور اس کے باوجود غلبہ شکر اور توحید کے افعال کی قوت کی وجہ سے تشبیہ کی تنگی سے پورے طور پر نجات حاصل نہیں ہوئی, اور خالص تنزیہ کے کمالات حاصل کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ خالص تنزیہ کا قائل محض قاصر اور ناقص ہے, اور حق تعالیٰ کو محدد محدود کرنے والا ہے جیسے کہ تشبیہ کا قائل. لہٰذا انہوں نے خالص تنزیہ سے درگزر کیا, گریز کر کے یقین کر لے کہ تشبیہ و تنزیہ کو جمع کرنا ہی کمال ہے, اور یہ حکم کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے کا عین ہے تاکہ تحدید و تقید و مطلق طور پر زائل ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا عین ہے, لہٰذا ایک کو دیکھنا دوسرے کو دیکھنے کے مترادف ہے, تو وہ اتحاد پر مبنی یہ باتیں ہیں اور جو اس کو حضرت مطلب انکار فرماتے ہیں, اور وہ حضرت وجود کے بجائے شہود کے قائل ہیں. اور یہ بات تم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک تشبیہ خارج میں مفقود ہے, اور خارج میں ایک خاص تنزیہ موجود ہے, اور بس مطلب یہ کہ وہ چونکہ خارج میں تو مانتے ہی نہیں نا کسی کو, وہ تو خارج میں کسی کو نہیں مانتے, اتحاد جو ہوا کہتے خارج میں کچھ بھی نہیں. ہاں جی, تو یہ بات یہی اصل مجدد صاحب رحمۃ اللہ ان کا فرق ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خارج میں ان کی موجودگی کو مانتے ہیں, عدم سے ان کو اللہ جل شانہ نے وجود بخشا ہے, اور اس وجود کو اگرچہ یہ عدم سے آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار بخشا ہے, اور اس قرار بخشنے کی وجہ سے یہ مطلب جو ہے نا اس کے احکامات ہیں, اور احکامات مطلب یعنی مستقل ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ چونکہ خارج میں بھی اس کو مانتے ہیں, البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے ورا الورا جانتے ہیں کہ جو ہمارے خارج ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے اللہ جل, کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات تو ورا الورا ہے. یعنی یوں سمجھ لیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات جس کو ہم وجود کہتے ہیں اس وجود کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ تم یہ وجود تو مخلوق ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ موجود ہے لیکن اس وجود کے ساتھ نہیں جس کو ہم وجود کہتے ہیں, جس کو ہم وجود کہتے ہیں. تو اللہ مطلب یہ تو چونکہ بہت تنزیہ والا عقیدہ ہے نا کہ ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کی ذات کو ورا الورا جانتے ہیں, اور ان تمام چیزوں کو بھی وہ ما خلق تحاذ باطل عنوان سے جانتے ہیں کہ باطل نہیں ہے. باطل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتے ہیں. تو یہ مطلب موجود ہے. اچھا, تو یہ ہے کہ اور یہ بات تم پر پوشیدہ نہیں کہ نزدیک تشبیہ خارج میں مفقود ہے, اور خارج میں یہ خالص تنزیہ موجود ہے, اور بس لہٰذا ان میں ایک دوسرے کا محدد اور مقید نہیں ہوگا, جیسے کہ وجود خارج و عدم خارجی, کہ نہ تو عدم وجود کا محدد ہے اور نہ وجود عدم کا محدد ہے. عدم بھی وجود کا تحدید نہیں کر سکتا, اور وجود بھی عدم کی تحدید نہیں کر رہا, بلکہ وجود مال عدم اپنے اطلاق پر ہے, اور عدم مال وجود بھی اپنے اطلاق پر, ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقید نہیں ہے. اگر عدم وجود کا محدد ہوتا تو اس کے شائن شائن ہوتا کہ حکم کہے کہ وجود اور عدم کے جمع کرنے میں کمال ہے, اور ان میں سے ایک دوسرے کا عین ہوتا, لیکن باطل ہونا ظاہر ہے. لہٰذا ان کا لہٰذا خالص تنی کا کول حق تعالیٰ کے لیے تحدید نہیں ہوگا, اور نہ تنزیہ و تشبیہ کا جمع کرنا کمال ہوگا, بلکہ نقص ہوگا اور ناقص کا کمال کے ساتھ الحاق ہوگا. اور یہ بات معلوم کہ ناقص اور کامل کا مرکب ناقص ہی رہتا ہے. کیا خیال ہے, ایسا سوٹ جو بالکل نئے کپڑے کا ہو اس میں پرانے کپڑے کو ملا دیا جائے تو اس کو سوٹ کو کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے سارے مطلب تو ناقص ہے, کیونکہ وجہ ہے کہ ناقص اور کامل کا جو مرکب ہوگا وہ بھی ناقص ہوتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ اس سورہ علمیہ ان معلوم صورتیں جن کو آیان ثابت ہے کہتے ہیں شیخ کے نزدیک حق تعالیٰ کے علم میں ثابت ہے, یعنی آیان ثابتہ شیخ کے علم میں ثابت ہے, یعنی وہ علم کہ اس پہ خارج میں نہیں ہے, ان سے بھی موجود خارجی کی تحدید لازم نہیں آتی, تاکہ حق تعالیٰ اور ان کی چیزوں کے درمیان اتحاد و عینیت کا حکم کیا جائے. اور یہ بات بھی واضح کہ موجود خارجی کی تحدید اس طرح کا موجود خارجی کر سکتا ہے, لیکن موجود علمی موجود خارجی کی نہ تو تحدید کر سکے نہ اس کا مزاحم ہو سکتا ہے. میرے دماغ میں ٹینک ہے یہاں پر کڑے ہوا, کیا ہوا کہ ٹینک آپ کو کچل سکتے ہیں؟ وہ تو میرے دماغ میں ہے نا, وہ تو آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں جی, تو یہ خارجی کا مطلب یہ باہر ذہن سے باہر چیز, اس کو خارجی کہتے ہیں, اور ذہن کے اندر کی چیز کو داخلی کہتے ہیں, مطلب جو وہ ذہنی چیز ہے. تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ علم کے طور پر تو اندر ہے, مطلب یہ کہ وہ ذہن میں تو علم میں, لیکن وہ ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کو نہیں چھیڑ سکتا, مطلب اس کی تحدید نہیں کر سکتا, اس کو کم نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا, یہاں پر میں کہتا ہوں کہ ٹینک ہے موجود, تو وہ ٹینک کیا جگہ گھیرے گی میرے ذہن میں جو ٹینک ہے؟ کیونکہ وہ ٹینک اگر اصل ٹینک آ جائے خارج والا, تو وہ تو ظاہر ہے کچھ جگہ چھوڑنی پڑے گی نا, بھاگنا پڑے گا اور نہ کچل جائیں گے, تو وہ جو ہے تحدید ہو گئی نا, رکاوٹ بن گئی, دور ہو جاؤ رکاوٹ بن گئی. لیکن یہ ٹینک جو داخلی ہے جو علم میں ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں جی, تو یہ ساری بنیاد مطلب اس پر مبنی ہے کہ باقی رہی یہ بات کہ اصول علمی یعنی معلوم صورتیں جن کو آیان ثابت کہتے ہیں شیخ کے نزدیک حق تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں, اور اس سے بھی موجود خارجی کی تحدید لازم نہیں آتی, تاکہ حق تعالیٰ ان چیزوں کے درمیان احتیاط عینیت کا حکم کیا جائے. اور یہ بات بھی واضح کہ موجود خارجی کی تحدید اسی طرح کا موجود خارجی کر سکتا ہے, لیکن موجود علمی موجود خارجی کی نہ تو تحدید کر سکتا ہے نہ اس کا مزاحم ہو سکتا ہے, کیونکہ ان دونوں میں تباین ہے, ڈومین کا فرق ہے. کیا تم نہیں دیکھے باری تعالیٰ کے شریک کا تصور و علم میں اس کا ثبوت کہ اس پر ناممکن ہونے کا حکم لے گئے باری تعالیٰ کہ ہرگز مزاحم نہیں ہوگا جو کہ خارج میں موجود ہے, وہ نہ اس کی تحدید کرتے وہ نہ تقید. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, تو پھر تو نجاست کی جگہ بھی ہے اس طرح, تو یہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہوگا آپس میں مزاحم ہی نہیں ہے, سمجھ میں آگے نا بات, آپس کی مزاحم ہی نہیں. اللہ پاک کا وجود تمام, اللہ تعالی کی ذات تمام چیزوں سے پاک ہے, مقدس ہے, سبحان ہے, سبحانک, یہاں سے دعائیں ما خلق تازہ باطلا, یعنی تمام چیزیں حق ہیں, باطل نہیں ہے. سبحانک, اللہ پاک سے ورال ورا ہے, وہ پاک ہے, وہ تمام آلودگیوں سے, تمام گندگیوں سے, تمام عیوب سے, تمام کمیوں سے, تمام قصوروں سے, تمام چیزوں سے پاک ہے. ہاں جی, ان کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی, اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے بڑی چیز ہے چھوٹی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی. تو یہ والی بات ہے. وہ جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب وہاں آئینے کے ذریعے سے بتایا تھا, پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ جو جیسے سیمولیٹر ہوتا ہے, تو اب سیمولیٹر میں وہ جو مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہوتی اسکرین کے اوپر, تو سیمولیٹر میں جو سیمولیشن کرنے والا ہے وہ تو سب چیزوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتی, چونکہ ڈومین کا فرق, اس کا تو کنٹرول اس کے ساتھ ہے, لہٰذا وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اس جو ڈرائیور ہے اس کو نہیں متاثر کر سکتا, کیونکہ ان کا اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, جس کے دفعے میں نامناسب ہیلے بانے کیا جائے, ان میں سے ایک دوسرے کائن ہے, اب ہم کو چاہیے کہ شیخ کے کلام کی طرف رجوع کرے جو انہوں نے تجلیات کے بارے میں اس کے مناسب بیان میں کہا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ شیخ نے اس تجلی کے ذکر کے بعد جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ کہ یقین ہے تجلی تمام تجلیات کی نہایت تمام رجوعات کی عغایت ہے, اس کے عدم محض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا اے سالک تو تم نہ کر اس سے بالا عروج حصول کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال کہ اس سے بلند عروج حاصل ہو, اس سے اوپر وصول نصیب ہو, اس لیے کہ تجلیاتی عروج سے بڑھ کر کوئی اور اعلیٰ مقام نہیں ہے. یہاں پر چونکہ بتایا گیا کہ یہ نامکمل رہی ہے تو یہاں تک بات ہوئی. مکتوب نمبر 75. اس عقیر محمد عاشم کشمی جامع دفتر حاضر کی طرف تجلی افعال تجلی صفات تجلی ذات سبحانو کے بیان میں صادر فرمایا. اب یہاں ذرا میرا خیال ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آ جائیں. میرے بھائی خواجہ محمد عاشم کشمی کو معلوم ہو کہ تجلی افعال سے مراد حق سبحانہ تعالیٰ کے فعل کا ظہور سالک پر, تجلی افعال فعل کا ظہور سالک پر اس طرح کے بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئے. بندوں کے افعال جو ہیں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں مختلف, وہ اللہ جل شانہ کے فعل کے زلال نظر آئے کہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں, اللہ پاک نے چاہا تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اور بندہ اس فعل کو ان افعال کے اصل جانے, یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس فعل کو جو اللہ کا فعل ہے ان تمام افعال کے اصل جانے, تمام افعال ان سے پیدا ہوئے ہیں, ان افعال کے قیام کو اس فعل واحد سے سمجھے. اور تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ زلال اس کی نظر سے کلی طور پر پوشیدہ ہو کر اپنی اصل سے ملحق ہو جائے, یعنی انسان تمام چیزوں کے اوپر نظر پسل کر اللہ پہ نظر آ جائے. ان افعال کا فائل جمادات بے جان کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت معلوم کرے. اس پر میں آپ کو کچھ سناتا ہوں, میرے خیال میں چیز کہی گئی. یہ اتفاقاً وہ ان کو ملا ہے مدثر صاحب کو.
Connected.
Tere sa ho ke har cheez se wo yaad aaye zikr sa ho ke har cheez se دل میں چھا جائے اور اس کی یاد سے ٹھنڈک سی دل میں چھا جائے ذکر ساہوں کے ہر چیز دفتر ہے معرفت کا لکھا ایک ایک پتے پہ دفتر ہے معرفت کا لکھا اس کے پڑھنے کا اگر گر کوئی سمجھا جائے اس کے پ پڑھنے کا اگر گل کوئی سمجھا جائے، ذکر ایسا ہو کہ ہر چیز سے ہو یاد آ جائے، یہ پہاڑ اور یہ چشمے دیکھنا غور سے انہیں راستہ دکھا،
مطلب یہ کہ اس کو پر غور کریں تو ہمیں راستہ نظر آ جائے اللہ تعالی کی طرف
جائے، دیکھنا غور سے انہیں راستہ دکھا جائے، ذکر ایسا ہو کہ ہر چیز سے ہو یاد آ جائے، اور یہ جو ستارے روشن، یہ جو آسمان پہ ہے انگلت ستارے روشن، ان سے ایک نور معرفت دل میں سما جائے، ان سے ایک نور معرفت دل میں سما جائے، ذکر ایسا ہو کہ ہر چیز سے وہ یاد آ جائے، تر رکھو ذکر سے اس کے زبان اپنی شبیر، تر رکھو ذکر سے اس کے زبان اپنی شبیر، دل اس کے ساتھ ہو تو سب کچھ تو اس سے پا جائے، دل اس کے ساتھ ہو تو سب کچھ تو سے پا جائے،
یعنی انسان جس وقت ذکر کرتا ہے لب پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جس وقت اس کا دل بھی ساتھ ہوتا ہے تو بس پھر تو بس قرونی اذکر کم والی بات ہے. ہاں جی، مطلب یہ کہ پھر تو یعنی وہ اللہ جل شانہ کا مذکور بن جاتا ہے، مطلب اللہ پاک اس کو یاد رکھتے، تو اس وجہ سے سب کچھ ذکر سے مل سکتا ہے اگر کوئی شخص دل کے ساتھ کرے. دل سے بنا دیے کہ زبان پہ بھی کرے لیکن دل اس کے ساتھ ہو. ہمارے شیخ مرشد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، زبان کے ساتھ ذکر کرتے وقت دل بھی ساتھ رکھو، اور دل کا ذکر کرتے ہوئے زبان بھی ساتھ رکھو، کہ ان میں سے اگر کوئی ایک غافل ہو تو کم از کم دوسرا تو موجود ہوگا. کرے گا، پھر تو کم از کم دوسرا وضو تو موجود ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو زبان کے ذکر رک جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اور بعض دفعہ دل کا ذکر رکا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہو کہ دونوں اگر موجود ہو تو پھر ماشاءاللہ کم از کم ایک تو اور وقت ہوگا. یا کریم یا اللہ یا کریم. اور کہ زلال اس کی نظر سے کلی طور پر پوشیدہ ہو کر اپنے اصل سے ملحق ہو جائے، اور افعال کا فائل جمادات بے جان کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت معلوم کرے، اور وہ توحیدی وجودی والے جو کہ عینیت اشیاء کے قائل ہیں اور ہم اوس سب کچھ وہی کہتے ہیں، اس مقام میں کہا ہے کہ جس میں بندوں کے بے شمار افعال کو ایک ہی فائل جل شانہ کا فعل جانے، اس جگہ فائل کی نسبت پوشیدہ ہیں جو اپنے کرنے والوں کے ساتھ منسوب ہے، اور نسبت کا حدوث ان افعال کے لیے فائل واحد سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ نفسی افعال کا اختفاء ان کا اصل کے ساتھ الحاق. شتان بینہما ان قاد ان یخفا ان الباز. اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، قریب ہے کہ یہ باز پر پوشیدہ رہے. تجلی صفات سے مراد یہ کہ سالک پر حق تعالیٰ کی صفات کا ظہور اس طرح پر ہو کہ بندوں کے صفات کو واجب جل سلطانوں کی صفات کا زلال جانے، ان کے قیام کو ان کے اصول کے ساتھ معلوم کرے، مثلا ممکن کے علم کو واجب تعالیٰ کے علم کا ذل سمجھے اور اس کے ساتھ قائم جانے، اور اس طرح اس ممکن کی قدرت کو حق تعالیٰ کی قدرت جانے اور اس کا قیام اس کے ساتھ مدعو. اس تجلی کا کمالی کے تمام زلالی صفات سالک کے نظر سے پوشیدہ ہو کر اپنے اصول کے ساتھ ملحق جائیں، اور اپنے آپ کو جو کہ پہلے ان صفات سے موصوف ہو چکا ہو جماعت کی طرح بے حیات و بے علم جانے، اور وجود اس کے کمالات تو تواب وجود کا کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے. تجلیات افعالی، یہ ایک مراقبہ ہے، ہمارے مشائق بتاتے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ لطائف کا اجرا کرتے ہیں، اس لطائف پر ذکر کا اجرا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر فیض کا اجرا کرتے ہیں. جب یہ دونوں ثابت ہو جائیں اور سمجھ میں آ جائیں، اس کے بعد پھر اپنا اپنا فیض کا اجرا ہوتا ہے، اپنا اپنا فیض کا. تو اس میں سے تجلیات افعالی کا جو فیض ہے اس کا اجرا قلب پہ ہوتا ہے، جو ہے نا وہ تجلی افعالیہ کا جو فیض ہے اس کا اجرا قلب پر ہوتا ہے، اور تجلیات صفات ثبوتیہ کا اجرا جو ہے نا وہ لطیف حروف پر کیا جاتا ہے. تو تجلیات افعال کا جب یعنی قلب یعنی جس کو کہتے ہیں نا مطلب فیض لے لیتا ہے، تو چونکہ اس میں افعال کی کا جو ہے نا وہ یعنی اصل اللہ تعالی کا فعل ہے اس کی طرف جاتا ہے، تو یہ شخص اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے، بیکار سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس کا اثر جو ہے نا اس کو اس کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ یہ شخص دنیا کے کام سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ دنیا کے کام مطلب اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، اور رشتہ داروں کو بھی اس سے گلا ہوتا ہے، ساتھیوں کو بھی اس سے گلا ہوتا ہے، وہ بیچارے پریشان ہوتے کہ ان کو کیا ہو گیا. ہاں جی، لیکن اس کے بعد جو لطیفہ روح والا اجرا ہے وہ صفات ثبوتیہ کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صفات ثبوتیہ جو ہے اس کا چونکہ ذل موجود ہے ہمارے پاس، اللہ کی قدرت جو ہمیں جو قدرت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سمیع ہونے نے ہمیں جو سماعت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بصیرت نے بصیر ہونے نے ہمیں جو بصارت عطا کی، یہ صفات ثبوتیہ جو ہے نا ہمارے اندر جو موجود ہے، یعنی گویا کہ اس کا ذل، ان زلال کی طرف جس وقت انسان کی نظر جاتی ہے اس کے تھرو، تو پھر یہ کام پر آتا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب مجھے کام کرنا چاہیے. تو گویا کہ مطلب یہ کہ پہلے جو بھاگتا ہے پھر اس کے بعد واپس آتا ہے. تو اگر کسی کا لطیفہ یہ مراقبہ پکا نہ ہو، پہلے والا مراقبہ پکا ہو یہ مراقبہ پکا نہ ہو، تو یہ پھر ہاں جی وہ کہتے ہیں دوست تو نہیں رہتے، مطلب میں تیرے مطلب کہ دوست تو نہیں رہا کوئی اشعار ہے نا اس طرح. ہاں جی، تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ پھر کسی کا کام کے نہیں ہوتے، مطلب یہ جس کو کہتے ہیں یعنی معذور ہوتے ہیں اس صورت میں. تو اس صورت میں ان کو لطیفہ روح کے ذریعے سے واپس لایا جاتا ہے، یعنی اس مراقبے کے ذریعے سے واپس لایا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے تجلی صفات سے مراد یہ ہے کہ سالک پر حق تعالیٰ کی صفات کا ظہور اس طرح ہو کہ بندوں کی صفات کو واجب جل سلطانوں کی صفات کا ذلال جانے، ان کے قیام کو ان کے اصول کے ساتھ معلوم، مثلا ممکن کہ علم کو واجب تعالیٰ کے علم کا ذل سمجھے اس کے ساتھ قائم جانے، اس طرح اس ممکن کی قدرت کو حق تعالیٰ کی قدرت جانے اس کا قیام اس کے ساتھ ظہور. تجلی کا کمال یہ کہ یہ تمام ذلالی صفات سالک کے نظر سے پوشید ہو کر اپنے اصول کے ساتھ ملحق ہو جائے اور اپنے آپ کو جو پہلے صفات سے موصوف رہ چکا ہو جماعت کی طرف حیات اور بیلم جانے اور وجود اور اس کی کمالات و توابق وجود کا کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے، نماز کا کوئی ذکر ہے نہ کوئی تجلی توجہ، نہ حضور ہے نہ شعور ہے، اصل سے ملحق ہونے کے بعد اگر توجہ ہے تو خود بہت متوجہ اور حضور ہے تو خود بہت حاضر ہے، اور اس مقام سے سالک کا نصیب یہ ہے کہ اس کو فنا و نیستی کی حقیقت حاصل ہو جائے اور کمالات کے انتصاب کی نفی ہے. جو بظاہر ان کمالوں کو اپنے منسوب کرتا تھا یہ نفس اپنی طرف منسوب کرتا تھا منتفی ہو جائے، وہ جس امانت کو تہمت اور کذب کی بنیاد پر اپنی طرف سے سمجھتا تھا امانت والوں کے حوالے کر دینا ہے اور پھر کلمہ انا یعنی میں کا زوال بھی اس حد تک ہو جاتے کہ اگر اس کو بقا باللہ سے مشرف کر دے تو بھی وہ ہرگز انا کا مرد نہ ہو اور اپنے آپ کو انا کے لفظ کے ساتھ تعبیر نہ کر سکے، اگرچہ اپنے آپ کو اس اصل سے پائے لیکن پھر بھی اس کلمہ انا کے اطلاق کی گنجائش اصلی پہ میسر نہ ہو اور اپنے آپ کو اپنی اصل کا عین نہ کہہ سکے، کیونکہ خودی اس سے دور ہو چکی ہے اور علانیت زائل ہو چکی ہے یعنی بے خودی. خودی جب دور ہوئے تو بے خودی آ جاتی ہے نا، جو ہو تو کندر بے خودی خدرا بیا، تو بے خودی ہے، انائیت زائل ہو چکی ہے. ان الحق کہنا اس نسبت کے عدم اصول کی وجہ سے اور سبحانی زبان پر لانا اس دولت کی نارسائی دولت تک نارسائی کر، لیکن چونکہ اس قسم کے الفاظ اکابر سے صادر ہوئے ہیں لہذا ان الفاظ کو ان بزرگوں کے توسط احوال پر معمول کرنا چاہیے، ان کے کمال شان کو اس گفتگو سے بالا تر سمجھنا چاہیے. یعنی وقتی اور عارضی کیفیات تھی، اصل کمال ان کا اسے اوپر تھا. یہ دولت فنا جو نیستی کی حقیقت ہے اگرچہ تجلی صفات کی انتہا ہے، تجلی ذات اور تجلی صفات والی باتیں ہو رہی ہیں چل رہی نا، تجلی صفات کی انتہا ہے لیکن اس کا حصول تجلی ذات کے پردوں سے ہے، اور جب تک ذات تجلی ذات متجلی نہیں ہوتی یہ دولت بھی میسر نہیں ہوتی بلکہ تجلی صفات بھی انجام تک نہیں پہنچ سکتی. کامیابی نہ رہی جب تک تو نہ پائے گا رہائی نہیں ہوگی. یہ تجلی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے عارف کو بقیہ بھی جو اس کی نظر میں جماد میت کی طرح ظاہر ہوتا تھا زائل ہو جاتا ہے، اپنے آپ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کچھ ملے، اور وہ عدم ہی تھا جو ہر ممکن کی اصل ہے، جس نے حضرت وجود تعالیٰ کو تقدس کے صفات کامل کے نکاس کے ذریعے سے اس میں امتیاز و تشخص پیدا کر لیا تھا، اس انداز دوسرے عدموں سے جدا ہو گیا تھا، یعنی ہر ایک کی صفت الگ الگ پہچانی گئی. اور جب یہ زلال منعکس تھا اس عدم میں اپنے اصول کے ساتھ ملحق ہو گئے تو ان اعدام میں بھی کوئی امتیاز کی صورت نہ رہی اور یہ عدم خاص بھی عدم مطلق کے ساتھ ملحق ہو گیا، تو اس وقت عارف میں نہ کوئی نام باقی رہتا ہے نہ نشان، نہ اسم رہتا ہے نہ رسم، لا تبقی ولا تذر. ہاں جی، بس جس طرح وجود و توابع وجود اس سے رخصت ہو گئے تھے، وجود و توابع وجود، اس طرح عدم بھی اس سے جدا ہو کر اپنی اصلی کے ساتھ جا ملا. ہاں جی، جاننا چاہیے کہ وہ امتیاز جو اس عدم کو دوسرے عدام سے ذلال صفات کے اصول کی وجہ سے حاصل ہوا تھا وہ توہم کے اعتبار سے تھا، وہ تمام عدم باقی ادام سے جو جدا ہو گیا، تمیز جو ہو گئی تھی وہ توہم کے اعتبار سے تھا، ورنہ حقیقت میں اس میں کوئی ذل ثابت نہیں ہے. جس طرح دوسرے آئینوں میں صورتوں کا حاصل ہونا توہم کے اعتبار سے، اور جب اس میں حصول ذلال توہم کے اعتبار سے تھا تو اس کا اعتبار بھی وہمی ہوگا، پر جس طرح ممکن کا وجود توہم کے اعتبار سے ہے اس کا عدم بھی توہم کے اعتبار سے ہوگا، اور وہم کے دائرے کے باہر اس کی قدمگاہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں وجود اپنی صرافت کے اطلاق پر ہے اور عدم بھی اپنے صرافت کے اطلاق پر، نہ وجود میں تنزل واقع ہوا ہے نہ عدم کو ترقی حاصل ہوئی ہے، اور ثانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ وہم کے مرتبہ میں وجود اور عدم سے ایک عالم کو پیدا فرمایا، اس کو پوری مضبوطی استواری بھی عطا فرما دی اور ابدی معاملہ اور دائمی عذاب ثواب کو اس سے وابستہ کر دیا. وہ مزالے کا اللہ بھی عزیز. تھوڑا سا میں اب آپ کو ذرا آج کل کے زمانے میں آج کل چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے سائنٹیفکلی، تھری ڈائمینشنل پرنٹر، سنے اس کا؟ تھری ڈائمینشنل پرنٹر کیا کرتا ہے؟ مطلب تھری ڈائمینشنل آبجیکٹس تیار کرتے ہیں نا پرنٹ, وہ آج تیار کر لیتا ہے. گویا کہ یوں سمجھ لے ایک اچھا خاصا مشین ہوتا ہے یعنی پروڈیوس کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ چیزیں مطلب اس طرح ڈیولپ ہو جائے کہ اسی میں ساری صلاحیتیں آ جائیں, صفات آ جائیں, مثلا جیسے مکان بنا سکے, دکان بنا سکے, اور چیزیں بنا سکے, تو یہ پروڈکشن کافی آسان ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوسرے لفظوں میں کہوں گا ہولوگرامز جو ہیں, ہولوگرافکس, وہ تو ایک خیالی چیز ہوتی ہے نا, مطلب وہ تو اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا. اگر اس کو وجود بخشا جائے, یعنی وہ جو چیز آپ کو نظر آئے وہ اصل بن جائے, تو کمال ہو گیا نا, کمال ہو گیا نا. تو وہ جو توہم کی چیز ہے, یعنی یوں سمجھ لیے کہ وہ تو زیرو ون کا کمال ہے نا, توہم زیرو ون کا کمال ہے. کیا چیز کمپیوٹر نے اس کو بنایا نا, مطلب ظاہر وہ زیرو ون کے کمال سے بنا دیا, اور اس کے اندر اگر وہ سٹرکچر پورا اس طرح بن جائے تو وہ ایک کمال ہوگا. تو اللہ جل شانہ ظاہر مثالوں سے پاک ہے, میں تو مثالیں نہیں دے سکتا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے عدم سے اس کارخانے کو بنایا وہمی انداز میں, ایکچوئل نہیں ہے, وجود نہیں ہے اس کی, لیکن اس کو وجود ظاہری بخشا اور اس پہ اتنا استقرار بخشا کہ وہ اس کے اندر باقاعدہ احکامات وارد ہوئے. یعنی یوں سمجھ لیے جو انسان کو جو وہمی طور پر جو چیزیں تھیں وہ باقاعدہ اصل چیزیں بن گئیں, اصل کی طرح بن گئی, حالانکہ اللہ تعالی کے لحاظ سے تو اصل نہیں ہے, اللہ تعالی کے لحاظ سے تو اصل نہیں ہے, لیکن ہمارے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے. ہاں جی, اب ذرا تھوڑا سا میں عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور گھر بناتے ہیں, گروندے بناتے ہیں, ریت میں مٹی میں گروندے بناتے ہیں, اور پھر ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, پھر اس گھر پہ باقاعدہ پورا تسلط کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو چیڑتا ہے تو ان کے ساتھ لڑتا بھی ہے. ہاں جی, وہ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بڑے اس پہ ہنستے ہیں کہ بچے ہیں اب کیا کریں, مطلب ظاہر سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ اس کو اصل سمجھ کے مطلب اس پہ لڑتے ہیں. تو یہ ایک ویو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس پہ لڑتے ہیں ان چیزوں پہ, ان کی کیا حقیقت ہے, جن کو جنت کی چیزوں کا پتہ ہو. ہاں جی, تو ان کی اس کے سامنے کیا حقیقت ہوگی. تو جب ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو اس پر اس طرح ہی ہنسی آتی ہے جس طرح ہنسی ہمیں بچوں کے ان چیزوں پہ لڑنے پہ آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے سٹیجز ہو گئے؟ دو ہو گئے, اب تیسرا سٹیج بھی ہے. ہاں جی, تیسرا سٹیج یہ ہے کہ جن کو اصل کی محبت ہو گئی, جنت بھی تو اصل نہیں ہے نا, وہ بھی تو اس کا حکم ہے. ہاں جی, تو جن کو اصل کے ساتھ محبت ہو گئی تو اس نے جنت کو تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اس کے لیے, یعنی ان نے گویا کہ یہ دنیا بھی چھوڑ دیا, عقبہ بھی چھوڑ دیا, عقبہ بھی چھوڑ دیا, کچھ اس طرح ہے نا علامہ اقبال کا بھی. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چھوڑ دے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان پر بھی ہنسیں گے. سمجھ میں آئی نا بات, کیونکہ ان کا اپروچ اس سے بھی اوپر ہے. تو اصل الاصل والی جو بات ہوتی ہے نا, یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے, ویسے ہے نہیں اس طرح, وہ اور چیز ہے, لیکن میں نے کہا ذرا سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فنا کسی کو اگر حاصل ہو جائے ان چیزوں سے, تو پھر وہ ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھے گا, اس پہ جان نہیں دے گا, اس کے لیے جان استعمال نہیں کرے گا بلکہ حکم کے مطابق چلے گا کہ مجھے اس پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے, کون مجھے کتنا فرمایا جاتا ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کا حق ادا کرنا. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے, اور ماں باپ کے بارے میں جو احکامات ہیں قرآن پاک میں اس کے مطابق اس کے حق ادا کرتا ہے, بچوں کے جو حقوق ہیں اس کے مطابق بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے. یعنی یہ حقوق ادا کرتا ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق, ان کے ساتھ ان کی کوئی اپنی وہ نہیں ہوتی, اپنے ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے. یہ تب کر سکتا ہے کوئی جب ان کو اس چیز کا ادراک حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ تو اصل نہیں ہے, اور اصل کیا ہے, اس کی مرضی ہے. تو اس کی مرضی کے لیے اس چیز کو صرف میں استعمال کر رہا ہوں. چلو مجھے بتاؤ وقت کیا چیز ہے, کوئی بتا دے. ہاں جی, وقت کیا چیز ہے؟ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن سب سے بڑی حقیقت ہے. ہاں جی, سب سے بڑی حقیقت ہے. تو اسی وقت کو بھی اس کے لیے استعمال کرنا ہے, مال کو بھی اس کے لیے استعمال کرنا ہے. مال بھی درمیان میں ایک صرف ایک ریفرنسنگ ہے, حقیقت میں کیا ہے, ایک ریفرنسنگ ہے جس کے آج کل بہت زبردست مظاہرہ ہوتا ہے. آپ ادھر ٹائپ کرتے ہیں فلاں کو اتنے پیسے چلے جائے, آپ کے بینک سے ادھر چلے جائیں گے, بس ٹھیک ہے جی, ہو گیا یعنی ٹرانزیکشن ہو گئی, اور بس وہ کام بھی ہو گیا, یہ کام بھی ہو گیا, درمیان میں کیا ہوا, بظاہر تو کچھ نہیں ہوا. ہاں جی, تو اس طرح مال ہے, جان ہے, وقت ہے, علم ہے, ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھو تو کدھر ہے. ہاں جی, تو یہ ریفرنسنگ ہے سب, کس کے حوالے سے میں اس کو جان رہا ہوں, علم کس کے حوالے سے ہے, جان کس کے حوالے سے ہے, پیسہ کس کے حوالے سے ہے, اور وقت کس کے حوالے سے ہے. اب بتاؤ, پانچ تو مشہور سوال ہیں نا جو ہوں گے, تو اس کی تو حقیقت یہ ہے. تو تب اگر کسی کو اوپر یہ چیزیں کل جائیں تو پھر وہ ان چیزوں سے کیوں محکوم ہو, جب ان کو پتہ ہے کہ مجید کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ تو ریفرنسنگ ہے, تو ان سے کیوں محکوم ہوگا؟ پھر وہ وہی کرے گا جو جس نے تمام نسبتیں بنائی ہیں اس کی مرضی کے مطابق کرے گا. یعنی اس کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی, ویلیو اسائن کرتا ہے کوئی اور, تو جو ویلیو اسائن کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق آپ کریں گے تو پھر ایک پراپر ڈیسیشن ہوگا, ایک صحیح بات ہوگی. لیکن ویلیو اسائن کوئی اور کرتا ہے اور آپ ڈیسیشن کسی اور چیز کے حوالے سے کرتے ہیں تو کہاں پر جائے گا وہ تو گیا اسٹرے, ہیز گون اسٹرے. مطلب آپ چیک کسی نام کے ایشو کرتے ہیں اور وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ تو یہ مطلب ان تمام باتوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ اصل میں حضرت سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, جاننا چاہیے کہ وہ امتیاز جو اس عدم کو دوسرے ادام سے ذلال صفات کے اصول کی وجہ سے حاصل ہو, توہم کے ادبار سے تھا. توہم کے ادبار, میرے خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہے, توہم کی یہ بڑی مضبوط چیزیں تھیں نا, ان کو توہم نہیں کہتے تھے نا, اب سمجھ میں آ رہے ہیں نا. اور ورنہ حقیقت میں اس کو کوئی ذل ثابت نہیں ہے. جس طرح دوسرے آئینوں میں سوردوں کا حاصل ہونا توہم کے اعتبار سے ہے, اور جب اس میں حصول ذلال توہم کے اعتبار سے تھا تو اس کے اعتبار بھی وہمی ہوگا. پر جس طرح ممکن کا وجود توہم کے اعتبار, اس کا عدم بھی توہم کے اعتبار سے ہوگا, اور وہم کے دائرہ کے باہر اس کی قدم گاہ نہیں ہے, کیونکہ حقیقت میں وجود اپنی صرافت کے اطلاق پر ہے اور عدم بھی اپنے صرافت کے اطلاق پر. نہ وجود میں تنزل واقع ہوا نہ عدم کو تو ترقی ہوئی ہے. یہ سان اللہ تعالیٰ قدرت کا کمال ہے کہ وہم کے مرتبے موجود اور عدم سے ایک عالم کو پیدا فرما دی, اس کو پوری مضبوطی استواری عطا فرما دی اور ابدی معاملہ ہوتا ہے عذاب و ثواب کو بھی اس سے وابستہ کر دیا. ویلیو اسائن کرنا, ویلیو اسائن کرنا. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور یہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس دولت فنا کا حصول تجلی ذات کے پرتوں سے, یہ نفس تجلی ذات کا حصول اس دولت فنا کے حصول کے بعد ہے. جب تک تو آزاد نہ ہوگا اس کو نہیں پائے گا. پرتو تجلی و نفس تجلی کے درمیان میں فرق ہے. پرتو ذل کو کہتے ہیں اور اصل تجلی اور ہے نفس تجلی. وہ اسفار صبح صبح کی سفیدی اور طلوع آفتاب کے معنی سمجھنا چاہیے, کیونکہ صبح کی سفیدی کے وقت آفتاب کی تجلی کا پرتو ہوتا ہے, اس کی روشنی مطلب وہ جو ہے نا وہ آتی ہے انعکاس. اور طلوع آفتاب کے بعد نفس تجلی کا ظہور. اور اکثر ایسے بھی ہوتے کہ تجلی کا پرتو ڈالنے کے بعد بعض کو نفس تجلی سے مشرف نہیں کرتے اور بعض عوارض کے واقع ہونے کی وجہ سے اعلیٰ دولت تک نہیں پہنچاتے. وہ اسفار تک تو پہنچ جاتے لیکن کسی سماوی یا عرضی وجوہات کے وجہ سے طلوع آفتاب کی طرف بریاب نہیں ہوتے. اور اس طرح اسفار کے شہود میں قوت باصرہ کا کمال درکار نہیں ہے, لیکن یہ تو شہود آفتاب ہے جہاں قوت باصرہ کے کمال کی ضرورت ہے اور وہ حدت تیزی نظر چاہتا ہے. بیچارہ چمگادڑ اسفار کے ادراک پر تو قادر ہے لیکن آفتاب کو دیکھنے میں عاجز ہے, اور اس کے لیے وہی نظر چاہیے جس سے آفتاب کو کوئی دیکھ سکے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجلی ذات کے پرتوں کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن نفس تجلی ذات کی استعداد نہیں ہوتی. جس طرح چمگادڑ کو تجلی آفتاب کے پرتوں کی استعداد تو ہے لیکن نفس تجلی آفتاب نہیں ہے. یہ میں پوشیدہ بات کہتا ہوں شاید نافع ہو, یہ میں پوشیدہ بات کہتا ہوں شاید نافع ہو. تجلی ذات کے سر انجام ہونے اور صفات و ذات کے فنا حاصل ہونے کے بعد تجلی صفات, تجلی صفات وہ جو ثبوت صفات ثبوتیہ والی بات ہے, تجلی صفات کے سر انجام ہونے اور صفات و ذات کے فنا ہونے, ہنا فنا حاصل ہونے کے بعد عارف کو ایک ایسی تجلی دکھائی دیتی ہے گوئے کہ وہ تجلی ذات کے دہلیز پر ہے, وہ گوئے وہ تجلی صفات و تجلی ذات کے درمیان برزخ میں. جبکہ صاحب دولت کو اس تجلی سے گزار کر فوق کی طرف لے جاتے تو اس کی تجلی ذات سے اپنی استعداد کے مطابق اسے مل جاتا ہے, اور یہ تجلی برزخ ہی اس فقیر کے خیال میں اس تجلی ذات کی اصل ہے, جس کے متعلق شیخ محی الدین عربی نے اس بار سے تجلی کی تعبیر فرمائی. التجلی من الذات لا يكون الا بصور متجلى له فالمتجلى له ما راى سوى صورته في مرآة الحق وما راى الحق ولا يمكن ان يراه. یہ تجلی ذات متجلى له کی صورت کے علاوہ نہیں ہوتی, کیونکہ متجلى له اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے آئینے میں دیکھا ہے, نہ کہ حق تعالیٰ کو جس کا دیکھنا ممکن نہیں. اور شیخ نے اس تجلی کو منتہا تجلیات کا ہے, اس مقام سے اوپر کوئی دوسرا مقام نہیں جانا. اور یہ بھی کہا وَأَمَّا بَعْدَ هَذَا التَّجْلِي إِلَّا الْعَدَبُ الْمَحْضُ فَلَا تَطْمَعُوا وَلَا تَتْعَبْ فِي أَن تَرَقَّى فِي مِنْ هَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ التَّجَلِّي ذَاتِ. اور تجلی کے بعد ادب محض ہے, پس تم اس کی تمنا نہ کرو نہ اس کے لیے تکلیف اٹھاؤ, کیونکہ اس تجلی ذاتی کے اوپر ترقی کے لیے کوئی درجہ نہیں. عجب کاروبار ہے کہ مطلوب حقیقی کا حصول ہی اس تجلی سے ماورا ہے. عجب کاروبار ہے کہ مطلوب حقیقی کا حصول ہی اس تجلی سے ماورا ہے جو ابھی ملا ہے. اور شیخ اس مقام سے ڈراتے ہیں وہ یا کریمہ ویحذرکم اللہ نفسا, اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے کے موافق ڈراتے اور تم بھی فرماتے ہم آوارگر اگر اس کی تمنا نہ کرے اور اس کے حاصل کرنے میں تکلیف نہ اٹھائے اور جوہر نفیس کو چھوڑ کر نکمی ٹیکری اوپر تسلی کر بیٹھے تو پھر کس کام کے. حضرت تو ٹھہرنے نہیں دیتے نا, وہ تو کہتے ہیں آگے جاؤ. خلاصہ کلامی کے ہر مرتبہ سے اس مرتبہ کے مناسب حصہ ہوتا ہے, اور وہ جو بے چون سے میسر ہوتا ہے وہ بھی بے چون ہوتا ہے, چونکہ چون کو بے چون کی طرف راہ نہیں. لہٰذا وہ معرفت جو اس مرتبہ سے تعلق رکھتی ہے وہ اس معرفت کی طرح نہیں جو چون سے متعلق ہوتی ہے, کیونکہ اس معرفت کی وہاں گنجائش نہیں. اس لیے صوفی نے کہا العلم فی ذات اللہ سبحانہ جہل, اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات میں علم سراسر جہل ہے. یعنی علم اس قسم سے نہیں جو ممکن کہ علم سے متعلق ہو, کیونکہ مقولہ کیف میں سے اس بارگاہ میں کوئی کیف نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات میں تفکر کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ تعالیٰ سبحانہ تفکر تخیل سے ماورا ہے. اس سبحانہ کسی کے فضل سے پایا جا سکتا ہے نہ کہ فکر سے, فکر و خیال سے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو وہی پا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود یہ چیز دینا چاہے. ربنا آتنا من لدنک رحمت و ہیب لنا من امرنا رشدا. شیخ کو دوسرو کو چاہیے تھا کہ یوں فرماتے کہ اس تجلی کے بعد خالص وجود اور محض نور ہے. بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس تجلی کے بعد جو عدم کا ہے وہ اس بات اعتبار سے کہا ہے کہ عالم صفات کا ذل ہے, کہ عالم صفات کا ذل ہے, عالم صفات کا ذل ہے, اور صفات سے بالا گزرنا اپنی عدم کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ جو وجہ مطلب جو عالم ہے وہ تو عدم سے آیا نا, حالانکہ ایسا نہیں, کیونکہ عارف اگر اپنی صفات سے جو اس کی اصل ہے اوپر نہ جائے اور شون و اعتبار ذات سے آگے نہ گزرے تو اس کا کیا کام اور کس لیے آیا؟ اس نے تو مطلب ظاہر اپنا مقصود نہیں پایا, اور اس فنا و بقا نے جو اس کو ہر مرتبہ میں محسوس, اس نے اس کو اپنے اصل سے اوپر جانے کے لیے دنیر بنا دیا اور اصل کی بقا کے ساتھ اصل سے گزر کر اصل الازل تک چلا گیا. مطلب یہ کہ لطیف سے لطیف تر ہوتا ہے آدمی جس وقت جتنا آگے بڑھتا ہے, تو جتنا لطیف تر کوئی ہوتا ہے اتنا ہی اوپر چلتا ہے. مطلب جو ہمارے نفسانی اور ادراکی چیزیں ہیں وہ جیسے جیسے فنائیت کی طرف جاتی ہے تو انسان لطیف سے لطیف تر ہوتا جاتا ہے, تو اس طریقے سے پھر وہ ظاہر مطلب ہی اوپر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی اس کو آگے لے جائے تو مطلب اتنا لے جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب اچھا, یحرق بالنار من یمس بها ومن هو النار کیف یحترق, جلائے آگ جو چوتا ہے اس کو جو خود ہو آگ اسے کیوں جلائے. اگر شیخ قدس روح ذل کے اصل تک پہنچ جاتے تو فوق کی ترقی سے نہ خود ڈرتے اور نہ دوسروں کو ڈراتے, لیکن حسن زن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا جل شان کے فضل و کرم سے ان بزرگوار تو اس مقام سے ترقی کی ہوگی اور حقیقت کار کو دریافت کر لیا ہوگا, لہٰذا ان بزرگ کے حال کو ان کے قال کی میزان میں نہیں تولنا چاہیے. شاید ان نے یہ بات ابتدائے وس میں کہی ہو جو اس کے بعد وہاں سے گزر کر کئی منزلیں ترقی کر گئے ہوں. منس توایوم فوا جن کے دونوں برابر و خسارے میں واللہ سبحان الموفق. اور تجلیزات کے نسبت کیا لکھوں اور کیا لکھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے اور جو وہاں پہنچا اس نے پالی اور جس نے اس کو چکا نہیں وہ کیا جانے. قلم ایجا رسید سر بکشس, پہنچا یہاں قلم تو قلم کا سر اڑ گیا. بس اتنا ظاہر کیا جاتا ہے کہ تجلیزات اس عارف کے حق میں جس کی فنا کا ذکر اوپر ہو چکا ہے دائمی ہے, وہ جو وہی والی بات ہے فنا سے مراد یہ کہ وہ بالکل ہی اپنا سب کچھ وہ کر دے فنا کر دے تو دائمی ہے, اور جو تجلی دوسروں کے لیے برق کی طرح ہے وہ اس کے لیے دائمی ہے. بلکہ تجلی برق کی حقیقت بھی تجلیزات نہیں ہے, اگرچہ بعض نے اس کو تجلیزات کہا ہے, البتہ شیو نژاد میں سے کسی شان کی تجلی ہوگی جو کہ جلدی پوشیدہ وجوہ والی ہوتی ہے, اور جہاں تجلیزات ہے وہ شیو و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر ہے اور اس کے لیے دوام لازم ہے, اور وہاں پوشیدہ ہونا بھی متصور نہیں ہے. تجلیات کی تلوینات رنگ بدلتے رہنا صفات و شیون کا پتہ دیتی ہے, اور حضرت ذات تلوینات سے منظم مبرہ ہے اور وہاں پوشیدہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ماشاءاللہ یعنی کابر کو جو حضرت نے اگرچہ ٹائم توڑا ہے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو نامکمل ہے اس کا کچھ حصہ اس میں شاید کور ہو رہا ہے, اس وجہ سے کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد رسوم کی طرف صادر فرمایا, شان العلم کی بلندی اور اس سے بالاتر مقدمر مقدس کا بیان جس کو نور صرف سے تعمیر کیا گیا ہے. مطلب وہی شان العلم اگرچہ شان الحیات کے تابع ہے, لیکن علم کو حضرت سبحانہ تعالیٰ کے مرتبہ ذات میں جو صفات و شیون کے اعتبار کے زوال کے بعد ایک ایسی شان ہے جس کی گنجائش شان الحیات کو بھی حاصل نہیں ہے, لہذا باقی صفات و شیون کا کیا ذکر. یہ ایک ایسا بلند مرتبہ ہے جو تمام نسبوں سے مجرد ہے, نور کے اطلاق کے علاوہ اپنے پر کچھ تجویز نہیں کرتا. میں خیال کرتا ہوں کہ علم کو بھی اس کی گنجائش ہے, لیکن وہ علم نہیں ہے جس کو حصول یا حضور, کیونکہ وہ علم بھی اپنی دونوں قسموں حصول اور حضوری کے ساتھ حیات کے تابع ہے, بلکہ وہ علم حضرت ذات تعالی تقدس کی طرح بیچون بیچگون ہے اور سب کا سب بے شعور بیچون ہے جس میں عالم اور معلوم کا اعتبار نہیں. اس مرتبہ کے اوپر ایک اور مرتبہ جس میں دوسرے شعور کے مانند علم کو بھی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے, اور وہاں صرف نور ہی نور ہے کہ اس کے اصل شعور ہے جو بیچون بیچگون ہے, اور جب اس حضرت نور کا ذل بھی بیچون بیچگون ہے تو پھر اصل کی بیچونی کی نسبت جو عین نور ہے کیا کہا جائے اور کیا کہا جا سکے. تمام کمالات خواہ وہ جو بھی ہوں یا امکانی ہو, نور کے ذلال ہے اسی نور کے ساتھ قائم ہے, وجود بھی اس نور سے وجود میں آیا اور آثار کا مبدا ہو گیا ہے. مرتبہ اولا چونکہ صرف حضرت نور صرف کے مرتبہ سے انحطاط کی بو رکھتا ہے اور شعور و نور کا جامع ہے, مخبر صادق علیہ السلام اس کو مخلوق کا ہے اور کبھی اس کو عقل سے اعتبار فرمایا ہے, جیسے کہ جگہ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کہ وہ عقل ہے, اور کبھی اس کو نور سے یاد فرمایا جیسے کہ شاید اللہ علم خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کہ میرے نوری, ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہی نور ہے اور یہی عقل و شعور ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ نور کی نسبت اپنی طرف کی اور میرا نور فرمایا, اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مرتبہ حقیقت محمد یہ ہے اور یہی تعین اول ہے. البتہ حقیقت تعین اول وہ نہیں ہے جو صوفیہ کے درمیان متعارف ہے, کیونکہ ہوتا ہے نا گستین کے زلال کا ذل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے, اور جبکہ سکل سے بھی عقل مراد دی جس کو فلاسفہ نے ایجاب کے طریقے پر واجب تعالیٰ سے صادر یا عقل فعال کہا ہے, اس کو کثرت کے ساتھ انہوں نے کا مصدر بنایا. یہ بات بالکل صحیح ہے, اگر حضرت نہ فرماتے تو بات نامکمل رہتی. اصل میں ایک عقل وہ چیز ہے جس کو ہم لوگ عقل کہتے ہیں, اور ایک عقل وہ چیز ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ جس ہم کہتے ہیں علم کو نور کہتے ہیں, علم کو جیسے ہم نور کہتے ہیں, تو وہ علم کا جو نور ہے اس طرح عقل اور سمجھ کو بھی آپ نور, سمجھ میں آ گئی نا بات, عقل اور سمجھ کو بھی, مطلب وہ عقل اور سمجھ جو نور کے زمرے میں آتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح علم کو لوگ نور نہیں سمجھ سکتے لیکن علم کو نور کہا گیا ہے, علم کو تو مطلب لوگ جاننے کو سمجھتے کہ میں جاننا, لیکن اس کو نور کیا کیوں کہا گیا, مطلب نور اس لیے معنی میں کہا گیا کہ اصل علم جو آپ کے وہاں کام آئے وہ نور ہوگا, وہ یہاں کی سمجھ نہیں ہے. جو آپ کے وہاں کام آئے وہ تو نور ہی ہوگا, تو وہ علم جو نور ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. وہ جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کو اس کے استاد نے فرمایا تھا, اس کے استاد نے مطلب استاد سے پوچھا کہ حضرت میرے حافظہ کمزور ہے تو میرے لیے کچھ بتا دیں کوئی کام کہ میں کروں کہ مجھے میرا حافظ اچھا ہو. تو فرمایا کہ عربی کا شعر ہے, اس میں کہا کہ معاصی چھوڑ دو, ترک المعاصی, ہاں جی, کیونکہ وہ علم نور ہے اور یہ نور جو ہے آسی کو نہیں ملتا, یہ جو نور ہے یہ آسی کو نہیں ملتا. اب اگر ہم کہہ دیں کہ یہ عام علم ہے تو عام علم تو گناہگار کیا کافروں کو بھی پاس ہوتا ہے. مثلا یہودی جو ہے قرآن پاک کی تفسیریں لکھتے ہیں, تو علم تو ان کے پاس ہے, یہ علم تو ان کے پاس ہے لیکن وہ نور والے علم نہیں ہے, وہ ظلمت والے علم ہے, کیونکہ ان کا یہ علم تو ادھر کام نہیں آئے گا, یہ تو ادھر رہ جائے گا. وہ جو نور ہے جو ساتھ جائے گا وہ علم نور ہے, وہ علم نور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کا جو شان علم ہے وہ جو مطلب اس سے اوپر والا وہ جو مطلب وہ ہے وہ وہاں پر صراحتن نور ہی نور. تو وہ نور جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے پھر کیا چیز بنا ہے, وہ شعور, اور شعور سے پورا کائنات اس تمام چیزیں وجود میں آئی ہے. تو وہ تعین اول والی بات وہ ہے گئے حقیقت محمدی, اس کو مطلب یہ والی بات تعین اول جو اس کے مطلب پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ یعنی نور کا بھی کہا گیا, عقل کا بھی کہا گیا. تو اصل میں یہ عقل اور یہ نور آپس میں مترادف ہیں. تو عقلا نے اس سے وہ چیز لے لی کہ عقل سے مراد وہی عقل ہے جس کو ہم عقل سمجھتے ہیں. جس طرح وجود کو ہم لوگ وہ وجود سمجھتے ہیں جو ہمارا وجود ہے, حالانکہ اللہ اصل وجود تو یہ نہیں ہے, واجب الوجود وہ تو اصل وجود تو یہ ہے نہیں, وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس طرح وہ شعور وہ علم وہ عقل وہ چیز ہمارے شعور سے اوپر ہے, کیونکہ وہ چیز نہیں ہے یہ. تو یہاں پر مطلب جو ہے نا بات آتی ہاں, اور جبکہ اس عقل سے بھی وہ عقل مراد نہیں ہے جس کو فلاسفہ نے ایجاب کہ اللہ اکبر اللہ اکبر.
انک لا تخلف المیعاد. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم آتني كتاب يميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبع علينا من فضلك وجل من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما ومتني مسلما. اللهم أذب الكفرة والقي في قلوبهم الرعب وخالي بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك رزقك وعذابك. اللهم أذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك وتأدون حدودك وأدون مك إلى أن آخر. لا إله إلا أنت تبارك وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأسلهم وأسل ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأيوه بيدك الذي جعلتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصل عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفوف عني يا رفوف روح بي يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفق نفسي عبادك. يا رب أسألك من خير كلي يا رب افتح لي بخيري بخير واختم لي بخير وكن السيئات من تلك السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك أرجو الأمر كله. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أعذب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإلهي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلهي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مبتلا وتنالي برحمتك فإني مسلم وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم نسألك بحق سائلين عليك فإن السائل عليك حقا. أيما عبدنا ومتن من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في سائل ما يدونك فيه وأن تشركهم في سائل ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة والوجل في المستفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافد لي من فضلك واسب لي من رحمتك وانزل لي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك التوفيق على الهدى وامال على اليقين ومناصرة على التوبة وعزم على الصبر وجدنا على الخشية وتوبة على الرغبة وتعبد على الورى وعرفان علم حتى للقاك حتى اللهم اني اسالك محبه تخجرني عن معاصيك حتى اعمل بطاعتك عملا استحق برضاك وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك وحتى اولزك لك النسيت حيا منك وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ظن نبيك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاهه ولا تهلكنا بغته ولا تغفلنا عنك ولا وسيا اللهم انس واشهد في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل لي امامه نورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته انا الليل والنهار وجل لي حجتي يا رب العالمين اللهم انا عبدك ومن عبدك ومن امتك نسجد بك بيدك التكلف في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك امرتني فاسد ونهيتني فاتد هذا مكان الغائز بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم لك الحمد لك المشتكى بك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم نعوذ بك من ذله او نزل او نذل او ينزل ما يظلم علينا او نجهل وجهه علينا او ذل او ذل واعوذ بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وسلوى عليه امر الدنيا والاخره ان تهل عليه غضبك وتنزل عليه سخطك ولك الوهد ما ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اللهم واقيتنك واقية الوليد اللهم اني اعوذ من شر الانبياء السيل والبير السول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.